لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ عز و جل کے حقوق پر ہمارا کلام جاری تھا، اور اس میں معرفت الہی کے ضمن میں صفات باری تعالیٰ پر گفتگو ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا تعارف پچھلے سلسلے میں پیش کیا گیا جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہے. پھر رحمت الہی کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے، وہ مشکلات سے بچاتا ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے، وہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے، اور اس کے علاوہ رحمت الہی کی بہت سی صورتیں ہیں. مزید چند وہ صفات جو رحمت کے کچھ اور پہلوؤں کو بیان کرتی ہے آج کے سلسلے میں وہ ذکر کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی وہ صفات کہ جن کا تعلق رحمت کے ساتھ ہے، اس میں ایک قسم وہ بھی ہے کہ جس کا تعلق عفو و درگزر کے ساتھ ہے، معاف کر دینے کے ساتھ ہے. بندے غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ان سے درگزر کا معاملہ فرماتا ہے. اس مفہوم پر دلالت کرنے والی صفات بھی کافی تعداد میں ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے العفو، عفوون کا مطلب ہے معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور بہت سی برائیوں کو، سیاہ کاریوں کو مٹا دیتا ہے. عفو کا مطلب مٹا دینا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، ان برائیوں کو مٹا دیتا ہے. اور عفو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت صفت ہے کہ احادیث طیبہ کے اندر شب قدر میں جس دعا مانگنے کا تذکرہ ہے اس میں بھی اسی صفت کا ذکر ہے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر پاؤں، اگر مجھے مل جائے، تو میں اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا مانگوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ تھی اللہم انکا عفوون تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے. یہاں پر عفو درگزر، عفو الہی کا بڑا خوبصورت بیان کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اور بندہ یہ عرض کرتا کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عفو ہے. اچھا، اسی طرح اسی بخشش اور معافی کی صفت کے اندر ایک اور بڑا خوبصورت لفظ ہے، اور وہ ہے الغفار. الغفار بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اور اسی کا بالکل مفہوم تو نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ صفت بھی استعمال ہوتی ہے، اور وہ ہے الستار، چھپانے والا، عیبوں کو چھپا دینے والا. اللہ تعالیٰ غفار بھی ہے، بہت زیادہ بخشش فرمانے والا بھی ہے، اور وہ ستار بھی ہے کہ عیبوں کو چھپانے والا بھی ہے. مغفرت کا جو لغوی معنی ہے وہ ہوتا ہے مٹا دینا. اللہ تعالیٰ غفار ہے، غفار الذنوب ہے کہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور وہ ستار ہے کہ ستار العیوب ہے، بندوں کے عیبوں کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. ایک بندہ تنہائی کے اندر گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ظاہر نہیں فرماتا، بلکہ اس کے ساتھ پوشیدگی کا معاملہ فرماتا ہے، اس کے عیب کو چھپا دیتا ہے. اسی لیے ہمارے اندر نہ جانے کتنے عیب ہوتے ہیں، ہمارے हमारे दिलों के अंदर न जाने क्या क्या खराबियां होती हैं, हमारी तन्हाई के अंदर न जाने क्या क्या गुनाह होते हैं, हमें पता है, अल्लाह ताला जानता है, लेकिन अल्लाह ताला उन बुराइयों को मखलूक के सामने जाहिर नहीं फरमाता। तो ये अल्लाह ताला की सिफत है कि वो गफ्फार है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वा इन्नी लगफ्फारुल लिमन ताबा, और बेशक मैं जरूर बख्शने वाला हूं उसे जो तौबा करे। मैं जरूर बख्शने वाला हूं उसे जो तौबा करे। तौबा करने वालों के लिए जो अल्लाह ताला की सिफत मगफिरत है वो बहुत वाज़ह और नुमाया है। वैसे तो अल्लाह ताला की शान करीमी है, शान गफ्फारी है, शान सत्तारी है कि वो चाहे तो गुनाहगारों को भी मुआफ़ फरमा दे और महज अपने फजल और अपने करम से मुआफ़ कर दे। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, बेशक अल्लाह ताला शिर्क नहीं बख्शेगा, लेकिन इस शिर्क से जो नीचे के गुनाह हैं वो जिसके लिए चाहे बख्श दे। तो अल्लाह ताला चाहे तो किसी के किसी अमल की वजह से या किसी की सिफारिश की वजह से या खास अपने फजल की वजह से अल्लाह ताला बख्शिश फरमा दे, ये उसकी शान है। लेकिन जो तौबा करने वाला है उसके साथ बतौर खास अल्लाह ताला ने अपना मामला बयान फरमाया, वह इन्नी लगफ़ारुल लिमन ताबा, और बेशक मैं बहुत बख्शने वाला हूं उसे जो तौबा करे। तो जिसे अल्लाह ताला की बख्शिश चाहिए उसे चाहिए कि तौबा करे, वो तौबा के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करे, अल्लाह ताला रहमत के साथ उसकी तरफ रुजू फरमाएगा, उसकी तरफ मुतवज्जे होगा। अच्छा, फिर इसी तरह इसी लफ्ज़ अलगफ़ार से मिलता जुलता एक दूसरा वस्फ़ है, एक दूसरी सिफत है, वह है अलगफूर। अलगफूर का मतलब भी है बख्शने वाला, बहुत बख्शने वाला। और ये सिफत अलगफूर जो है ये कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी जगहों पर बयान फरमाई, कितनी ही आयतों के अंदर फरमाया वह अलगफूरुर रहीम, और वही बख्शने वाला मेहरबान है। इसी तरह जो मशहूर आयत मुबारक है कुरान पाक की कि रहमत इलाही से मायूस मत होना, उसके अंदर भी क्या फरमाया, फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम, ए हबीब तुम लोगों से कहो कि ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, जो गुनाहगार हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस मत होना। इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला सारे गुनाह बख्श देगा, बेशक वही बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। तो देखें यहां पर क्या है, ला तकनतू मिर रहमतिल्ला, रहमत इलाही का बयान कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस मत होना, जिन्होंने गुनाह कर लिए ये उनकी उनकी कमी है, कोताही है, और नफ्स के ऊपर उनकी ज्यादती है। लेकिन अगर नफ्स पर ज्यादती हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि रहमत इलाही से मायूस हो जाए। फरमाया रहमत इलाही से मायूस मत होना, अल्लाह ताला चाहे तो सारे गुनाह बख्श देता है, वो बहुत बख्शने वाला मेहरबान है, रहम फरमाने वाला है। तो अब आप देखिए कि रहमत का तस्किरा करके अल्लाह ताला ने साथ में अपनी मगफिरत फरमाने का तस्किरा फरमाया कि अल्लाह ताला बख्शने वाला है, बख्श देता है, गुनाहों को माफ कर देता है। तो रहमत के साथ मगफिरत का जो ताल्लुक है वो बड़ा वाज़ेह है। अच्छा, इसी तरह कुरान पाक के अंदर सूरतुल नस्र के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह बयान करो, पाकी बयान करो, बेशक वो बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला है। तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला की उसी जो सिफत मगफिरत है, मगफिरत फरमाने की सिफत है, उसकी तरफ इशारा है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है अला तुहिब्बूना अन यग़फिरल्लाहु लकुम, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं कि अल्लाह ताला तुम्हें बख्श दे, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं कि अल्लाह ताला तुम्हें बख्श दे। यह किस सियाको सबाग में फरमाया गया, यह फरमाया गया कि बंदा अपने रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करे, अपने रिश्तेदारों से, मिस्कीनों से अच्छा सलूक करे कि तुम उनके साथ अच्छा सलूक करोगे और अफ़ो दरगुजर का मामला करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें बख्श देगा। تو کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے، تمہاری بخشش فرما دے؟ تو بخشش پانے کا ایک بہت عمدہ ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر رشتے داروں کی طرف سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو مقابلہ کرنے اور انتقام لینے اور بدلہ لینے اور ظلم کرنے اور دبا دینے اور برا بلا کہنے کی طرف نہ جائے، بلکہ معاف کر دے، رشتے داروں کو معاف کر دے. تم رشتے داروں کو معاف کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ اور یہ کس سیاق کے اندر فرمایا؟ کہ جہاں پر رشتے داروں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اور مہاجرین فی سبیل اللہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تذکرہ ہے. اچھا، اب اسی صفت غفور کے ساتھ ایک متصل صفت قرآن پاک کے اندر بھی اس کا بیان ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت توبہ قبول فرمانے کی، اور وہ ہے التواب. التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. اچھا، اسی سے چونکہ اوپر صفت گزری ہے غفور اور یہاں پر ہے التواب، قرآن پاک کے اندر ایک آیت کے اندر ان دونوں صفات کو ایک اور خوبصورت انداز کے اندر بیان فرمایا گیا. وہ فرمایا غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب گناہ کو بخش دینے والا، وقابل التوب اور توبہ کو قبول فرمانے والا. تو توبہ والی صفت اور مغفرت والی صفت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ اکٹھے بیان فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت التواب کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اچھا، یہاں پر یہ لفظ توبہ جو ہوتا ہے یہ دو معنوں کے اندر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ التواب استعمال کرتے ہیں تو ایک تو اس کا بڑا عام سا مفہوم ہے جو ہم سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا جو صاحب علم ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں، وہ ہے توبہ قبول کرنے والا، کہ بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اپنے گناہ پہ شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، تو یہ ہے اس کا توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ توبہ کے اندر ایک رجوع کا معنی ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرماتا ہے. یعنی قرآن پاک کے اندر جہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے یوں الفاظ ہیں فتابہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رجوع فرمایا، تو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ اس بندے کی طرف رجوع فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اس بندے کی طرف متوجہ کیا. تو یہ جو صفت التواب ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی خوبصورت صفت ہے، کہ اس صفت سے لاکھوں کروڑوں لوگ گناہوں کی دلدل سے باہر آتے ہیں. جب ان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں رجوع کریں گے، توبہ کریں گے، تو اگرچہ ساری زندگی ہماری گناہوں میں گزر گئی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے ہماری توبہ قبول فرمائے گا، ہمیں معاف کر دے گا، تو بندہ گناہ سے باہر آتا ہے. اگر اسے یہ ہو کہ جناب غلطی ہوگی اب تو سزا ہی ملنی، اب تو کوئی غلطی کی معافی کی صورت ہی نہیں ہے، تو بندہ یہ کہے گا نا کہ ٹھیک ہے جب غلطی کی معافی ہے نہیں تو کرتے رہو. تو چونکہ غلطی سے معافی کی امید جو ہے وہ بندے کو اصلاح کی طرف لاتی ہے اور اس کے اندر اصلاح کی خواہش اور آرزو پیدا کرتی ہے، اس لیے یہ صفت جو ہے یہ بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے. اور توبہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. حدیث مبارک کے اندر قرآن پاک کی آیات جو ہے وہ ایک نہیں، بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے توبہ کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو کہ جس توبہ کے بعد دوبارہ گناہ کی طرف لوٹ کے آنا نہ ہو. پکی توبہ کرو، توبۃ نصوحا پکی توبہ کرو. اسی طرح فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح مل جائے، کامیابی مل جائے. اور حدیث مبارک کے اندر اس کے فضائل اتنے فضائل بیان کیے گئے کہ سبحان اللہ، کہ بندہ وہ فضائل پڑھتا ہے تو یقین کیجئے کہ رحمت الہی پہ بندے کا دل مچل جاتا ہے، آدمی کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ اس کا پاک پروردگار رب العالمین رحمان رحیم کریم کتنا مہربان ہے اور کتنا کریم ہے اور کتنا رحیم ہے اور کتنی مہربانی فرمانے والا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ بندے کے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، کتنا؟ فرمایا کہ ایک بندہ کسی سفر پہ ہو اور وہ جنگل بیابان یا صحرا کے اندر ہو اور وہاں پر اس کی اونٹنی گم ہو جائے، جس کے اوپر اس کا سامان لدا ہوا، کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، دیگر سارا زادے را بھی ہے، وہ سب اونٹنی کے اوپر ہے اور اس کی وہ اونٹنی گم ہو گئی۔ اب صحرا کے اندر بندہ کھانے پینے کے اوپر ہی تو اس کا گزر تھا جب وہ لے کے چل رہا تھا، اونٹنی گم ہو گئی۔ اب وہ اس اونٹنی کی تلاش کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے، مارا مارا پھرتا ہے، لیکن اونٹنی نہیں ملتی۔ تو اب کیا ہوا، صحرا ہے، نہ کھانا ہے نہ پانی، اور جو کھانا پانی اس کے ساتھ ہے وہ گم ہو چکا ہے۔ تو بندہ اتنا مایوس ہو جاتا ہے، اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ اب تو موت ہی آنی، کیونکہ یہاں صحرا سے نکلوں گا کیسے اور یہاں مجھے کھانا پانی ملے گا کیسے۔ تو بندہ مایوس ہو کر ایک جگہ پہ لیٹ جاتا ہے کہ ابھی اب تو موت آنی، چلو اب سوتے میں مر جائیں گے۔ لیکن وہ سوتا ہے اور جب سو کے اٹھتا ہے تو اچانک کیا دیکھتا ہے کہ سامان سے، کھانے سے، پانی سے، زادے را سے لدی ہوئی اونٹنی اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ تو موت کے منہ سے نکلا، وہ تو سمجھ چکا تھا کہ موت ہی آنے والی ہے۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے خوشی کے اندر کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ یعنی کہنا کیا تھا، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی کے اندر اس کی زبان پہ الفاظ ہی ڈھنگ سے نہیں آتے، وہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا اس بندے کو اپنی اونٹنی کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ موت کے منہ سے ایک بندہ ایڑیاں رگڑ کے موت کے منہ میں جانے والا ہو اور وہاں سے وہ واپس آ جائے اور اس کو زندگی کی نوید مل جائے اور زندگی کے اسباب مل جائے اور وہ دوبارہ پھر اسی جوبن کے اوپر اپنی زندگی میں آ جائے تو کتنی اسے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس خوشی سے زیادہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ تو توبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر دن 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، ایک روایت میں 100 مرتبہ، ایک میں 70 مرتبہ، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، یعنی توبہ کرنے والا خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، بڑے عرصے تک دعا مانگتے رہے، اے اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے، اے اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے، اے اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے۔ تو اب ایک ظاہری اعتبار سے دعا کا یوں جواب تو نہیں آتا ہوتا، تو اس نے کسی دوسرے بزرگ سے پوچھا کہ جناب میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں، مجھے اپنی دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے۔ تو اس بزرگ نے ارشاد فرمایا تمہیں پتا تم خدا سے کیا مانگ رہے ہو، تم جو یہ کہتے ہو کہ اے اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے، تو تمہیں پتا کہ تم خدا سے مانگتے کیا ہو، تم خدا سے یہ مانگ رہے ہو کہ اے اللہ تو مجھے اپنا محبوب بنا لے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو تم جو توبہ کی دعا مانگتے ہو، یہ خدا کے محبوب بننے کی دعا مانگتے ہو۔ تو یہ توبہ کی عظمت ہے، یہ توبہ کی فضیلت ہے، اور توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ کی بندے پہ جو رحمت ہے، یہ اس کی ایک بہت ہی خوبصورت صورت ہے۔ اچھا، اسی طرح اب ایک رحمت الہی کی اور صورت، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی رہنمائی فرماتا ہے، اسے ہدایت دیتا ہے، اور اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب فراہم کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہادی ہے، وہ ہدایت دینے والا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کی وہ صفات کہ جن کا تعلق بندے کی رہنمائی کے ساتھ ہے, ہدایت کے ساتھ ہے, وہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر دلالت کرتی ہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے النور, وہ نور ہے. نور کا ویسے معنی ہوتا ہے جو خود روشن ہو, دوسروں کو روشن کرنے والا ہو. اور اللہ تعالیٰ کے لیے نور کے وصف کے ساتھ ہے اللہ نور السماوات والارض. اس کا ترجمہ علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے. تو نور کا جو حصول ہے وہ بارگاہ الہی سے, نور کا منبع جو ہے وہ بارگاہ الہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اس کی بارگاہ سے بندے کو ہر طرح کا نور ملتا ہے, وہ نور ہدایت ہے یا وہ کوئی دوسرا نور ہے. اور اسی کی ایک جو دوسری جو ہے وہ صورت ہے وہ ہے الہادی. ہدایت دینے کے اعتبار سے جو دوسری صورت ہے وہ ہے الہادی, کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. اچھا, ہدایت دینے والا ہے, ہدایت تو بڑا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بندے کو ہدایت دیتا ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف جسے چاہتا ہے. صراط مستقیم کی ہدایت وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اسی طرح اور بہت ساری آیات ہیں, اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی بارگاہ کی طرف, اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنی بارگاہ کی طرف کسے, فرمایا کہ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے, جو خدا کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا راستہ دکھا دیتا ہے. اچھا, اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ بڑی خوبصورت ہے جس میں اسی صفت ہدایت کا تذکرہ ہے. فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں, مجاہدہ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو فرمایا کہ جو کوشش کرتے ہیں لنہدینہم سبلنا, تو ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں, اپنے راستوں کی رہنمائی کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا وصف ہے, سبحان اللہ, اس ہدایت کے وصف کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ ہر انسان کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت قبول کرنے کا جوہر رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یوں پیدا کرے کہ اس کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت کی صورت ہی وہ پیدا نہ فرمائے, ایسا نہیں. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنَ, اور ہم نے انسان کو دو ابھاروں کی طرف, دو راستوں کی طرف رہنمائی کی ہے. وہ دو راستے کیا ہیں؟ ایک ہدایت کا راستہ ہے اور ایک گمراہی کا راستہ ہے, ایک حق کا راستہ ہے, ایک باطل کا راستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وہ اسباب فراہم کیے ہیں کہ سب سے پہلے آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسباب ہدایت کس طرح فراہم کیے, کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, شعور دیا ہے. وہ عقل اور وہ شعور کہ جس کے ذریعے انسان لاکھوں کروڑوں چیزوں کو جانتا ہے, سمجھتا ہے, غور کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ عقل عطا فرمائی. اس عقل کا استعمال جو ہے وہ آدمی جتنے اچھے سے اچھے انداز میں کرتا ہے اسے ہدایت اتنے اچھے سے اچھے انداز میں ملتی ہے. عقل کا استعمال ہو تو بندہ آسمان کی وسعتوں سے بھی ہدایت لیتا ہے, وہ زمین کی پھیلاؤ سے بھی ہدایت لیتا ہے, وہ چاند ستاروں سے بھی ہدایت لیتا ہے, وہ سورج کے نکلنے سے بھی ہدایت لیتا ہے, وہ کائنات کی وسعت سے بھی ہدایت لیتا ہے, وہ ایک ذرے کے بننے سے بھی ہدایت لیتا ہے, وہ ایک پودے کے اگنے سے بھی ہدایت لیتا ہے, وہ ایک بچے کی پیدائش سے بھی ہدایت لیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عقل دی ہے, جب وہ اپنی عقل کے ذریعے ان چیزوں کی گہرائی میں جاتا ہے تو اس کے سامنے ہدایت کے در واہ ہو جاتے ہیں, ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور کتنا وہ ہدایت کے اندر بڑھتا جائے اللہ تعالیٰ اس بندے کی رہنمائی فرماتا رہتا ہے. لیکن چونکہ عقل خطا بھی کرتی ہے, بڑی بنیادی چیزیں کہ وجود باری تعالیٰ یہ تو بندہ عقل سے سمجھ سکتا ہے, اسی طرح کسی نبی کا برحق ہونا یہ بندہ عقل سے جان سکتا ہے. اب وجود باری تعالیٰ تو انسان عقل سے سمجھ جائے گا, لیکن اب اس کی صفات کیا ہیں اس کے لیے پھر بندہ جگہ جگہ ٹھوکریں کھا سکتا ہے. تو وہاں پر بندے کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے، اپنی کتابیں نازل فرمائیں کہ جہاں بندہ خطا کر سکتا ہے وہاں اس کا ہاتھ پکڑ کے سمجھانے کے لیے خدا کے رسول آگئے، خدا کے نبی آگئے، خدا کی کتابیں آگئے۔ اور پھر ان کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، جیسے ہماری کتاب قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر حق حقانیت کے اتنے دلائل اتنی کثرت سے بار بار پھیر پھیر کے بیان فرمائے کہ بندہ پڑھتا جاتا ہے اور صفحے صفحے کے اوپر اس کو ہدایت کے مینار نظر آتے ہیں، اسے ہدایت کی روشنیاں نظر آتی ہیں۔ ایک ایک صفحہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ جس کا کلام ہے اس کی شریعت برحق ہے، اس کا دین برحق ہے، اس کا نبی برحق ہے، اس کی کتاب برحق ہے۔ وہ خواہ عقیدے کی آیتیں پڑھتا ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی آیتیں پڑھتا ہے، یا وہ اس کے احکام کو پڑھتا ہے اور اس کے احکام کی خوبصورتی اور پر از حکمت ہونا وہ سمجھتا اور دیکھتا ہے، تو اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نظام زندگی عطا فرمایا اور کیسی اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کتنے اسباب پیدا کیے کہ ہمیں عقل دی، جس عقل سے ہم ہدایت کو سمجھتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی۔ پھر ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی رسول بھیجے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اب آپ کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے سلسلے کے لیے کیا کیا کہ قرآن مجید کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔ یعنی پہلی کتابیں دیکھیں ان میں تحریف ہو گئی۔ تحریف اللہ تعالیٰ نے کیوں ہونے دی؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان میں بھی تحریف نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تحریف کیوں ہونے دی؟ کہ وہ معاملہ لوگوں پہ چھوڑ دیا کہ اس کے بعد والا پیغمبر آئے گا اور وہ اصلاح کر دے گا۔ اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں تھا کہ جو آ کے پہلی کتاب کو ختم کر کے کوئی نئی کتاب لے آتا، یا پہلی کتاب ہی کا وہ نئے سرے سے کچھ کر دیتا، یعنی وہ نبی تشریح ہوتا کہ شریعت لے کے آتا، یا نبی غیر تشریح ہوتا بغیر شریعت کے نبیوں تک کسی قسم کے نبی نے نہیں آنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کو محفوظ فرما دیا اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له الحافظون، بے شک ہم اس کتاب کو، قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسی حفاظت فرمائی کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف قرآن کا محفوظ کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ اگر لکھا ہوا قرآن پوری دنیا سے ختم بھی کر دیا جائے تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر لکھا ہوا موجود ہے۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان قرآن کے حافظ ہیں، سینے پہ قرآن لکھا ہوا، یاداشت سے بتا دیں گے۔ ایک آدمی تھوڑا بہت ہیر پھیر کرنے کی کوشش کرے قرآن کے الفاظ میں، چھوٹا سا بچہ بھی اٹھ کے بتا دے گا کہ جناب آپ غلط پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں، ایسا پڑھو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو حفاظت فرمائی۔ تو یہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے اسباب فرمائے۔ اچھا، پھر قرآن کے ساتھ، قرآن کے مفہوم کے اندر تو ہر نتنا یا بندہ اٹھ کے کوئی بھی مفہوم بیان کر سکتا ہے، جیسے گمراہ لوگ کرتے ہیں، نئے نئے فرقے پیدا ہوئے، قرآن پاک کے مفاہیم بدلنے کی کوشش کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک دوسرا ذریعہ رکھا، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، سنت اور احادیث۔ آپ کی سیرت، آپ کی سنت اور آپ کی حدیث کے ذریعے جو قرآن پاک کا حقیقی مرادی مفہوم ہے وہ بیان کر دیا گیا، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے تحفظ کے لیے محدثین کو پیدا کر دیا، اور ان کے مفاہیم کو واضح کرنے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے مجتہدین کو پیدا کر دیا، اور پھر اس سلسلے کو آگے چلانے کے لیے ہر فقہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جید علماء، فقہا، محدثین، مفسرین، شارحین پیدا کر دیے، اور پھر ہر صدی کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مجدد بھیجنے کا سلسلہ کر دیا۔ یعنی ایسا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ ہمیں زندگی میں ہدایت بہرحال کسی نہ کسی پہلو سے ہمارے سامنے آ ہی جاتی ہے۔ اب کوئی بندہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھ جائے اور اس کو نظر نہ آئے تو اس کا پرابلم ہے، کانوں کے اندر وہ لوٹ ٹھونس کے بیٹھ جائے اس کو سنتا نہیں ہے تو یہ اس کا پرابلم ہے، لیکن ہدایت پکار رہی ہے، ہدایت سامنے آتی ہے اور ہدایت کی آوازیں آتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہدایت ہے کہ اس نے ہدایت کے لیے کیسے کیسے اسباب پیدا کیے۔ اچھا، یہ وہ صفات تھی کہ جن کے حوالے سے ہم نے کلام کیا اور جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مختلف پہلوؤں کے اظہار کے ساتھ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی وہ صفات کہ جن کا تعلق اس کی عظمت کے ساتھ اور اس کی قدرت کے ساتھ. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہے, ٹھیک ہے نا, جیسے یہ ہادی ہے, تواب ہے, غفور ہے, غفار ہے, یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی شانیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمتیں ہیں. لیکن یوں کہہ لیں کہ ایک جدا گانا انداز کے اندر کہ جس میں سطوت, شوکت اور بلندی اور بڑائی کا جو اظہار ہوتا ہے, وہ جو صفات ہیں غلبے والی اور قہاری والی اور قدرت والی اور جو ہے وہ طاقت والی, وہ جو صفات ہیں میں ان کے حوالے سے بطور خاص عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ صفات عظمت ہیں, وہ صفات قدرت ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی جو عظمت کے اوپر دلالت کرنے والی صفات ہیں بہت ساری ہیں, ان میں چند صفات کا میں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الملک. الملک, ملک کا مطلب ہے بادشاہ. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بادشاہ ہے, مالک الملک ہے, وہ بادشاہت کا مالک ہے. اور وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس جیسا بادشاہ کوئی ہے ہی نہیں. کائنات کے ذرے ذرے قطرے قطرے پر اللہ کی بادشاہی ہے. کوئی ذرہ, کوئی قطرہ, کوئی شے خدا کی بادشاہی سے خارج نہیں. اس کی بادشاہی وہ عظیم بادشاہی ہے, سبحان اللہ. جیسے بادشاہ کا تخت ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اپنے لیے تخت بنایا ہے جسے عرش کہتے ہیں. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, اور وہ عرش عظیم کا رب ہے, عرش عظیم کا مالک. اس نے عرش بنایا اور اس عرش کے اوپر اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا. کیونکہ لوگوں کو جو سمجھ آتا ہے وہ آتا ہے کہ بادشاہ عرش پہ متمکن ہو. اللہ تعالیٰ تمکن سے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی چیزوں سے پاک ہے جو مخلوق کے ساتھ مشابہت رکھتی ہوں, تو اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں, اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا, وہ عرش کا مالک ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے. اب بادشاہ کے اعتبار سے جو چند ایک چیزیں ہوتی ہیں اگر ان پہ غور کریں, تو ایک بات کہ بادشاہ خود مختار حکمران ہوتا ہے, کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوتا. یہ آج کل کی جو وہ جمہوری اور یہ وہ چیزیں, ان کے اعتبار سے میں کلام نہیں کر رہا. جو بادشاہ کا ایک ویسے مفہوم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ خود مختار ہوتا ہے اور وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات سبحان اللہ وہ بادشاہ ہے, وہ ایسا بادشاہ ہے کہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے. وہ جو چاہے کرے, جو چاہے کرے, لا یسأل عما یفعل. اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کرتا ہے. خدا سے سوال نہیں ہوگا اللہ تو نے کیوں کیا. وہ خود مختار بادشاہ ہے, وہ حاکم ہے, وہ جو چاہے کرے. تو اس کی بادشاہی اس اعتبار سے. اچھا, پھر جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا حکم جاری ہوتا ہے, وہ فرامین جاری کرتا ہے کہ اس کے ملک کے باشندے یہ کریں یہ نہ کریں. بادشاہ اپنے جو فرامین جاری کرتا ہے, فرمانروا اپنے فرامین جاری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اور اپنے فرامین اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے جاری فرمائے. شریعت کیا ہے؟ شریعت اللہ تعالیٰ کے فرامین ہے, خدا کے احکام ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا, اس قرآن کی شرح حدیث کی صورت میں دی. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت بنائی اور ایک راستہ بنایا. تو شریعت اور احکام جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونا, یہ اس کے بادشاہ ہونے کا تقاضا ہے. اب یہاں پر میں ایک چیز عرض کروں گا, وہ لوگ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں, سیکولر, اور سیکولر کہنے سے مراد یہ لیتے ہیں کہ جناب سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ مذہب دین جو ہے یہ بندے کا پرسنل معاملہ ہے. وہ اپنے گھر میں جو دین چاہے اپنائے, مسجد میں جائے, مندر میں جائے, اس کا مسئلہ ہے. جو دین ہے جیسے اسلام ہے, اس کا تعلق بس مسجد اور گھر کے تک ہونا چاہیے, یا جو شخصی معاملات ہیں بس ان تک ہونا چاہیے, کوئی نکاح طلاق کی حد تک ہونا چاہیے. لیکن ریاست, حکومت, نظام, قانون, اس کے اندر دین کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ کون کہتے ہیں؟ سیکولر لوگ. लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये अल्लाह ताला को बादशाह मानते हो? खुदा अल मलिक है, वो बादशाह है, खुदा को बादशाह मानते हो? और ये मानते हो कि खुदा ने कुरान भेजा, और ये मानते हो कि खुदा ने नबी भेजे, और नबी अलैहिस्सलाम के जरिए उसने हमें एक शरीयत दी है, अपने अहकाम दिए? तो फिर मुसलमान कहला के तुम किस मुंह से कहते हो कि जो बादशाह है उसका हुक्म हमारे घर के अंदर तो चलेगा, हमारी मस्जिद में तो चलेगा, लेकिन हमारी हुकूमत में नहीं चलेगा? खुदा बादशाह है लेकिन उसका हुक्म हमारी सल्तनत में नहीं चलेगा, खुदा बादशाह है लेकिन उसका हुक्म हमारी रियासत में नहीं चलेगा, खुदा बादशाह है लेकिन उसका हुक्म हमारे कानून में नहीं चलेगा? तो गौर करो कि क्या तुमने खुदा को बादशाह माना है? क्या उसे हाकिम माना है? क्या उसे अहकमुल हाकिमीन माना है? क्या उस पर यह ईमान है कि उसने दीन भेजा है? क्या उस पर यह ईमान है कि उसने शरीयत भेजी है? क्या उस पर ईमान है कि उसने कुरान भेजा है? क्या इस पर ईमान है कि कुरान के अंदर अहकाम है? क्या इस पर ईमान है कि कुरान के अंदर शरीयत के अहकाम बयान किए गए? तो भाई जब खुदा को मानते हो, जब मुसलमान कहलाते हो, तो कैसे मुसलमान हो जो कहते हो कि दीन बस घर के अंदर बंद हो जाए, दीन मस्जिद के अंदर बंद हो जाए, दीन हमारे तिजारत के अंदर ना आए, दीन हमारे इंटरनेशनल मामलात में ना आए, दीन हमारी सियासत में ना आए, दीन हमारे जो वो रियासत में ना आए, दीन हमारी हुकूमत में ना आए, दीन हमारे कवानीन के अंदर ना आए, दीन हमारी जराइम और सजाओं के निजाम के अंदर ना आए? अल्लामान वल हफीज, अल्लामान वल हफीज। आप यकीन कीजिए कि कभी ये जो सेकुलर लोग बोलते हैं कि दीन को बस घर में और मस्जिद में बंद कर दो, रियासत को दीन के साथ मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, कभी गौर करें यार ये जुमला तुम कैसे बोल देते हो? तुम कलिमा पढ़ के, तुम खुदा को हाकिम मान के, तुम कुरान को दीन की और शरीयत की किताब मान के, तुम जो है वो रसूल को और रसूल की अहदीस पर ईमान रखने के बावजूद ये जुमले कैसे बोल देते हो? तो अल्लाह ताला बादशाह है, और उस बादशाह ने अपने अहकाम, अपने फरामीन जारी किए हैं, और वो जो फरामीन है वो कुरान और हदीस की सूरत में है, जिस पर अमल करना हमारे ईमान का तकाजा है, ज्यादा उनके ऊपर अमल करना पड़ेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला बादशाह है, और वो बादशाह इस एतबार से कि वो किसी के आगे जवाब देनी है, वो बादशाह इस एतबार से कि उसके अहकाम जारी होते हैं, और वो अपनी इस सल्तनत के अंदर, अपनी इस बादशाहत के अंदर अपने अहकाम को जारी फरमाता है, जो तशरीई अहकाम है वो। अच्छा, इसी तरह अल्लाह ताला वो बादशाह है कि जिसके जो तकवीनी अहकाम है, तकवीनी अहकाम क्या होते हैं? दो तरह की चीजें होती, एक होती तशरीई अहकाम कि तुम नमाज पढ़ो, रोजा रखो, जकात दो, ये है तशरीई अहकाम। एक होते तकवीनी अहकाम कि अल्लाह ताला ने जो कायनात का निजाम बनाया है कि दिन है तो रात है, और जो है वो ऑक्सीजन अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर जो है वो पैदा फरमाई है, और करोड़ों अरबों खरबों चीजें अल्लाह ताला ने जो दुनिया में बनाई है, ये सब कायनात है। तो जो कायनात के साथ ये ताल्लुक रखने वाली चीजें होती हैं उनको कहा जाता है तकवीनी चीजें। अब तकवीनी उमूर के अंदर अल्लाह ताला की बादशाहत ऐसे जारी है कि जो वो नाफिज करना चाहता है वो होके रहता है, और जिसको वो रोकना चाहे वो नहीं होता। उसकी जो कायनात के अंदर उसकी जो कुदरत है वो इतनी मजबूत है कि कोई कायनात के अंदर उसके हुक्म के खिलाफ नहीं कर सकता। देखा, शरिया अहकाम के खिलाफ वर्दी करना वो, और वहां अल्लाह ताला ने बंदे को इख्तियार दिया, लेकिन जहां उसका कायनाती फैसला होता है, तकवीनी फैसला होता है कि ऐसा हो, वहां पर कोई उसकी मुखालफत नहीं कर सकता। वहां पर जर्रा जर्रा, कतरा कतरा, एक एक शय अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंद है। सूरज है, चांद है, सितारे हैं, आसमान है, जमीन है। अल्लाह ताला फरमाता है उसने सूरज और चांद को मुसख़र कर दिया, और फरमाया वसख़र लकुम मा फिस समावाती व मा फिल अर्दी जमीअन मिन्हु, जो आसमानों में है, जो जमीनों में है, सब खुदा के हुक्म के पाबंद है। अल्लाह लहुल खल्क वल अम्र, सुन लो, अल्लाह ही के लिए है पैदा करने की शान, और उसी के लिए है अमर की शान, हुक्म की शान। और वो अपनी बादशाहत के अंदर जैसा तसर्रुफ चाहे और जैसा इख्तियार चाहे वो फरमाए, उसको कोई इख्तियार से रोक नहीं सकता। तो ये अल्लाह ताला की जो सिफत मलिक है कि वो बादशाह है, ये उसके हवाले से कुछ कलाम अर्ज किया। मजीद इसी मफहूम की और सिफात हैं, ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगले सिलसिले के अंदर बयान फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें अपनी मारिफत से नवाजे, अपनी सिफात की पहचान अता फरमाए। आमीन। बिजाह नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।